الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرة کی 13 نمبر آیت. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اچھی طرح سے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس کو جانتے نہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت کو بیان کیا، انہیں ایک سٹینڈرڈ قرار دیا ایمان کا، کیونکہ یہ بات متفق ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، تو اس سے مراد صحابہ تھے. اور قرآن پاک کی دوسری آیات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایکسٹینڈڈ قرار دیا، کہا ایسے ایمان لاؤ. اور لاسٹ ٹائم ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق ایک یہ بات بھی بہت ظاہر ہے کہ ان میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ایکسٹینڈ کرا دیا جاتا تھا. وہ جو تھی وہ تھی سنت کا اتباع، اور اسی کو آج تھوڑا ہائی لائٹ کرنا ہے کہ سنت کا اتباع کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ اسی یعنی جب ان کی بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تو ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ سنت کی اتباع، تو وہ کیا چیز ہے تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. اور مشکات شریف کی حدیث ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی کہ جو شخص تم میں سے میرے پاس زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے میرے طریقے کو اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو لازم پکڑو، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور دیکھو جو باتیں نئی نئی ایجاد کی جائیں ان سے بچنا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو دین کے نام پہ نہیں ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس میں بھی صرف یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے پہ چلو، یعنی سنت کا ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اس حدیث میں ایکچولی عربک میں یوز کیا، اس کو طریقے کے طور پہ ٹرانسلیٹ کر دیا گیا. تو صرف یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے میں ہی سنت پہ چلو، کہا خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پہ بھی چلو. اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بالکل صاف ظاہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی. صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ کہا کہ ستارے ایسے، یہ صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم لوگ فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ آج ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ سنت کیا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے. دو چیزیں، پہلی چیز اہمیت کیوں ہے، اور پھر اس کی وہ ہے کیا چیز. ہم کیا کریں تو ہم اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ایمان لاؤ، ایسے ان کی پیروی کرو، ایسے ان کی پیچھے چلو. تو پہلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ اس کی اہمیت ہے کیوں. کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عقل سے اور ایک ہوتے ہیں نقل سے، مطلب یہ کہ ایک قرآن و سنت سے اور ایک عقل سے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ واضح کریں گے. تو پہلی چیز تو یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ دنیا کا بننے کا موٹیو کیا تھا، یہ کیوں بنی ہے دنیا، ہم کیوں دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، کہ دنیا اس لیے بنی کہ میں نے ایک انسانوں کو آزمانا تھا، اور وہ کیسے کہ ان کو ایک امانت سونپنی تھی اور دیکھنا تھا یہ اس پہ اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں اٹھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا باخری مخلوقات اس سے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ دنیا بننے کا موٹیو اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ تعالیٰ کا وصل، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب ہے، یہ دنیا بننے کا موٹیو ہے. ہم جو ساری اپنی ایفرٹس یہاں لگا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس رضا اور اس قربت کا دنیا میں، جو دنیا میں کیا کہیں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا استحضار ہو جاتا ہے. وہ معکم اینما کنتم یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا استحضار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ، جس کو مقام احسان کہتے ہیں، کہ ہر وقت ایسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ فیلنگ رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ. یہ اس دنیا میں انعام ہوتا ہے اللہ کی قربت کا، اور آخرت میں اللہ کی قربت جنت کی صورت میں ظاہر ہوگی، اس میں بھی مختلف درجے ہیں. اب جب یہ بات واضح ہے کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی تعلق، یہ وجہ ہے اس دنیا میں آنے کا، اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ محبت کن وجوہات سے ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ محبت ایک جذبہ ہے. محبت کیا چیز ہے؟ ایک جذبہ ہوتا ہے، انسان کی فیلنگ ہے، ایک اٹیچمنٹ کی ایک فیلنگ ہے، جس کو ایک ورڈ وکیبلری میں، ڈکشنری میں ایک لکھا ہوتا ہے، محبت، لو، افیکشن، افیلیشن. تو ایک جذبہ ہوتا ہے، اس سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے والنٹریلی اختیاری، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے. اختیاری سے کیا مراد ہے؟ کہ کئی بار میں نہیں فیل کر رہا ہوتا اٹیچمنٹ کی، لیکن میں ورڈ سے کہہ رہا ہوتا کہ مجھے اٹیچمنٹ ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی. فار ایگزامپل، پیرنٹس انسان کے ہیں، تو کئی بار ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، اور کئی بار بالکل منیمل سی ہوتی ہے، یعنی غیر اختیاری چیز ہے، وہ ایک اندر کی فیلنگ ہے. تو انسان اس طرح کی محبت، یہ ظاہر ہو جاتا ہے کئی بار کوئی فوت کی پہ، پیرنٹ سے فوت ہوتے ہیں، تو کئی لوگ بہت اس کا صدمہ لیتے ہیں، کئی لوگ اتنا صدمہ نہیں لیتے اس کا، اور وہ لیکن وہ حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو، اور وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے میں ان کے حقوق دے رہا ہوں، لیکن ایکچولی وہ، یعنی ڈیپ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ان سے. اسی طرح مختلف ہمارے ریلیشن شپ ہے، کئی دوستوں سے انسان کو بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کئیوں سے بالکل منیمل سی ہوتی ہے. ہمسایوں سے ضروری نہیں دوستی ہو، لیکن ہمسایوں کے حق ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ ہم بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. جو مسلمان ہے وہ اقرار کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اور وہ شریعت پہ، اللہ کے احکام پہ چلنے کی ایفرٹ بھی کرتا ہے اسی اقرار کی وجہ سے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اندر اس کے بالکل گہرائی میں محبت پیوست ہو گئی. یہ فرق ہے انسانوں، مسلمانوں کے درمیان بھی. کسی کی محبت منیمل سی ہوتی ہے، منیمل لیول، اور کئیوں کی بہت ایکسٹریم پہ ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی انہیں اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ راتوں کو اٹھنا، جو کیٹیگریز ہیں اولیاء کی اور ایون صحابہ کی، وہ اسی محبت اور اسی تعلق کی بیسس پہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے جو انسان خود کہہ رہا ہوتا ہے، اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے. اور جو مسلمان ہے وہ اختیاری طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اس کا وہ مکلف ہے. مطلب کہ کئی لوگ یہ سوال کامنلی پوچھتے ہیں کہ کئی بار مجھے، یعنی کوسچن کیا جاتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کم، کہ اس کی تو میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کئی بار میں قضا ہو جاتی ہے نماز، مجھے کوئی غم نہیں اتنا ہوتا. تو یہ کہ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہے آپ کی اختیاری محبت. ہاں ٹھیک ہے، اس بیوی سے اٹیچمنٹ ہے، لیکن اللہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے. اس کی دلیل وہ یہ کہ اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ورسز بیوی، مطلب بیوی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو، نعوذ باللہ کافر ہو جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ جتنی مرضی وہ پیاری لگتی ہو، جتنی مرضی محبت ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ، کیونکہ آپ اختیار سے اللہ کو ہی آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. تو خیر، بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری محبت ہے. اختیاری جو مسلمان ہوا وہ کہتا ہے، لیکن غیر اختیاری طور پہ جس کو ہم ایکچولی محبت کہتے ہیں، وہ تب ڈیولپ ہوتی ہے جب انسان کسی کی ذات یا کسی کی صفات یا کسی کی کچھ خاص خصوصیات یا ان کے احسانات کے تابع ہو، یعنی اس کے انڈر آ جائے. کیا مطلب؟ کہ عام طور پہ یہ جنرل ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ عام طور پہ کسی کے ذات سے انسان امپریس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اس کو بہت پوزیشن حاصل ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی وہ اپنی تعارف یہ کہتا ہے میں مالک الملک ہوں, میں پورے جہانوں کو پالنے والا ہوں, تو اس سے انسان امپریس ہوتا ہے اگر اس کو سوچے اور اس کو سمجھے. پھر صفات, کہ کسی کے اندر کوالٹیز دے کے انسان امپریس ہوتا ہے. ہم جو ایک دوسرے سے امپریس ہوتے ہیں وہ کوالٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ کسی کے اندر کوئی خوبی, کسی کے اندر کوئی خوبی, کسی کے اندر کوئی خوبی, ہم اسے امپریس ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا. اللہ تعالیٰ ساری صفات کا جامع, تو اس سے اگر کوئی واقعی اس کی صفات کو سمجھ لے تو اس سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور تیسری چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ میں ہر روز ایک نئی شان ہوتی, انسانوں کے اندر ادائیں ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک شخص ہے, سب چلتے ہیں, لیکن ہر ایک کے چلنے کا انداز عام طور پر فرق ہوتا ہے. دوسرے بار چل جاتا ہے فلاں شخص جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ادا, اس کو کہتے ہیں خاص انداز. اور کئی بار انسان انداز سے متاثر ہو جاتا ہے کسی کی. اب اللہ تعالیٰ کے انداز نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی شانیں ہوتی ہیں. اس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے, اور جو اسے حاصل کر لیتا ہے اس کے سامنے وہ شان کھلتی ہے. تو جب اس کے سامنے روز وہ اور زیادہ اس سے امپریس ہو کے اس سے اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اپنی اٹیک. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے احسانات, کہ جب کوئی انسان دوسرے پہ احسان کرے تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت فیل کرتا ہے, ایک تعلق فیل کرتا ہے. جیسے پیرنٹس کے لیے انسان اسی لیے کہ وہ ان کے احسانات ہوتے ہیں, اسی طرح معاشرے میں کوئی بھی احسان کر دے کسی پہ, مشکل وقت میں کام آ جائے, تو انسان اس کے لیے ایک رسپیکٹ رکھتا ہے, ایک محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر کیا احسانات ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھولتے ہیں کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا, یہ احسان کیا, ظاہر میں, باطن میں, ارد گرد. تو مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں قرآن اللہ کے قریب کرتا ہے, کہ اللہ کی ذات کو بھی کھولتا ہے, اس کی صفات کو بھی کھولتا ہے, اس کے احسانات کو بھی کھولتا ہے. اور جو قریب ہو جاتا ہے پھر اس پہ وہ شعینات, اس کی شان بھی واضح ہوتی ہے, اور پھر وہ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ لوگوں میں سے, بندوں میں سے علماء ہی مجھ سے خشیت رکھتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ علم والے ان ساری چیزوں کو جان چکے ہوتے ہیں, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے احسانات کو, وہ ڈوب چکے ہوتے ہیں. جب ڈوبتا ہے انسان تو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اس کی محبت حاصل ہوتی ہے. اب ایسی ذات کہ جس کی ہر چیز کامل ہو, اب ایک ادنا سا انسان, ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان, ایک گندگی کا پیکر انسان, کہ جو پیٹ میں گندگیاں اٹھائے ہو, جو نہائے نہ تو بو آئے, جو کپڑے نہ بدلے تو کوئی سے بات نہ کرے, اب اس گند کے مجموعے کا پاک اور کامل ذات سے تعلق جوڑنا اور اس سے محبت کا تعلق لگانا, اٹیچمنٹ حاصل کرنا, یہ کیسے ممکن؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مطلب کہ ہاں, نہ ہماری ذات اپنی, نہ ہماری صفات اپنی, نہ ہمارا کوئی انداز ایسا کوئی جو اللہ کو بھائے, نہ ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہو جائے. تو یہ کیسے میوچل ریلیشن شپ کیسے جڑے؟ ون سائڈ تو ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے کیوں محبت کرے, کیوں اس کو اپنے قریب کر لے؟ یہ وہ کوسچن ہے کہ جو لاجیکلی اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں, کہ اس کا آنسر کیا ہے, میں کیسے اللہ کے قریب ہو جاؤں, کیوں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کرے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر انسان پہ یہ رحمت کی, خود اس مہمے کو حل کیا, خود اس مسئلے کو حل کیا, اور خود ایک حل قرآن پاک میں دے دیا اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو, میری اتباع کرو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, کیا ہوگا, یحببکم اللہ. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ ہاں تب تم اس محبت کے پورے اظہار پہ پورے اتر گئے, ہاں تمہیں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں محبت ہے کہ تم اتباع کرو, نہیں, اپنی طرف لیٹ کر دیا کہ تب میں تم سے محبت شروع کر دوں گا, تم قابل نہیں ہو, لیکن اس اتباع نے کنیکٹ کر دیا بندے اور اللہ, ورنہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے, ذرا برابر بھی کوئی خوبی نہیں. اگر ہم ہی ایک دوسرے کو صحیح طور پر جاننا شروع ہو جائیں, ہمارے سامنے ایک دوسرے کی تنہائیاں کھل جائیں, ہمارے سامنے پوری زندگی کا پورا پیکج سامنے آ جائے, تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہ رہے, اللہ تعالیٰ جو ہمیں شروع سے آخر تک جانتا ہے وہ ہم سے کیسے محبت کرے؟ یعنی کہ نہ صرف ماضی کے گناہ جانتا ہے بلکہ مستقبل کے بھی جانتا ہے کہ یہ فلاں کا یہ گناہ کرے گا, وہ پھر بھی مجھ سے کیوں محبت کرے؟ تو یہ کنیکشن دے دیا فتبعونی, کہ اتباع کرو میں تم سے محبت شروع کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کنیکشن ہے انسانوں میں اور اللہ کے دنیا. سارے دعوے جھوٹے, سارے دعوے غلط محبت کے, تعلق کے, قرب کے, اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ, انسان جو مرضی کرتا پھر, جو ظاہر میں اپنی عقل سے جو مرضی کرے, اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا تو وہ خام خیالی ہے کہ میں اللہ کا قرب پا رہا ہوں. تو یہ آنسر ہے کہ کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں, نہ نماز پڑھوں, نہ کوئی اور کام کروں اور مجھے اللہ کا قرب مل جائے, تو یہ خام خیالی انسان کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ایک ہی کنیکشن ہے, میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے محبت شروع کر, میں ایک سے ایک ہی کنیکشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں ان کی اتباع کروں, آبیسلی میں وہ تو نہیں بن سکتا, لیکن میں فالو کر سکتا ہوں ان کو, تو فالو کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی. اب محبت کتنی ہوگی وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جتنی میری میں اسے فالو کروں, جتنا اتباع کروں گا اتنی اللہ کو مجھ سے محبت بڑھ جائے گی. یہ سمپل سا فارمولا اللہ نے دے دیا. اب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے شدید محبت کرے, بہت زیادہ محبت کرے, تو ٹھیک ہے میں بھی بہت زیادہ اتباع کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مشکل چیز تو نہیں. ہاں میں کچھ بھی نہ کروں اور میں کہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے سلیکٹ کر لے اور مجھ سے محبت شروع کر دے اور مجھے جنت کا اعلیٰ ترین درجہ, جو محبت کا ایکچولی وہاں وصل و قرب کی جگہ ہے, تو وہاں پہ مجھے اعلیٰ ترین جگہ پہ پہنچا دے, تو یہ تو انسان خود سوچنا چاہیے کہ میں عقل سے کام لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا. تو یہ ہے لاجک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی اتباع کا حکم دیا. اب جن کی اتباع کا حکم دیا, اب ان کی ذات بھی آپ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ ان میں بھی یہ کوالٹی ساری موجود ہے محبت والی, کہ ان کی ذات کے اندر کہ وہ نبی ہیں اور ہمارے اللہ کا درمیان واسطہ ہیں. پھر ان کی صفات کامل, کہ خود کہا کہ یہ کامل ہیں, ان کے اخلاق کامل ہیں, ان جیسا اخلاق کسی کا نہیں انسانیت کے اندر. پھر ان کی اداؤں کو, ان کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا, قرآن پاک میں ذکر کیا کہ آپ چہرہ جب اٹھاتے ہیں, آپ کے بال, آپ کا چہرہ, آپ جس مکہ میں رہتے ہیں وہ حرمت والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے انداز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, تو اب جو ویسا بنے گا اللہ تعالیٰ وہ پسند کرنا شروع ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنا شروع ہو جائے گا. تو میں جتنے مرضی دعوے کروں, جو مرضی کروں, اللہ تعالیٰ تب تک مجھے قبول نہیں کریں گے جب تک میں اس کرائٹیریا پورا نہیں اتروں گا. اور احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ بڑے, ان کی زندگی انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم یعنی یہ محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کرتا. کسی کو بڑھاپے میں اولاد ملے, دعاؤں سے اولاد ملے, وہ اتنی قدر نہیں کرتا اپنی اولاد کی جتنی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی. یعنی کہ راتوں کو اٹھ کے رونا, فکر ہونا, غم ہونا, دعائیں کرنا, آخرت کے لیے دعائیں ذخیرہ رکھ لینا کہ میں وہاں جا کے امت کے لیے دعا کروں, ایسی فکر تو کسی کو بھی نہیں ہوتی. تو یہ احسانات, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا, لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ میں نے احسان کیا ایمان والوں پہ کہ ان میں سے ایک نبی بھیجا. علماء نے اس بات کو بھی مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ ایسے کہیں کہ میں تم پہ احسان جتلاتا ہوں. یہ ایسا احسان واقعی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتلایا اس کو. تو یہ چیز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے تھے, اور ان کی زندگی کامل محبت کا پیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر, اس چیز کو واضح ہو گئی تھی, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی تھی ان کے ذہن میں کہ کیوں ہم سنت پہ چلیں, کیسے چلیں, کیا چلیں. وہ تو کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں, اسی لیے کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے جوڑے, اور آپ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک عمل ہمارے لیے اللہ کے قرب کا باعث ہے, ہمیں وہ آئے اسی لیے ان کو فالو کیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے آبا و اجداد, اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو یہ دیکھیں ہر جگہ محبت کر, یہ ٹرائنگل سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت, یا میوچل ہے آلریڈی. اب تیسرا ٹرائنگل میں انسان ہے, ہم مومن ہیں. اب ہم دونوں جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ دونوں جگہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کو ہم سے کیا ریلیشن ہو یا ان کو ہم سے کیسے محبت ہو, اس کے لیے طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے تب محبت ہوگی اگر ہم اتباع کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سن کے حیران ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ تو حاضر خدمت ہیں, آپ کن سے ملنے کی دعا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان تم نے مجھے دیکھا ہے, وہی نازل ہوتے دیکھی ہے, فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے, میری صحبت میں رہنے کا شرف پایا ہے, لہذا تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے. تاہم قرب قیامت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, فقط کتابوں میں میرے تذکرے پڑے ہوں گے, لیکن ان کو مجھ سے اس قدر والہانہ محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا تو اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کر گزرتے. سبحان میں اپنے ان محبت کرنے والوں سے ملنے کی دعا کر. اب ہم سے محبت بھی اس لیے ہے کیونکہ ہم پورے کے پورے اپنے آپ کو وقف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اتباع. تو اللہ سے محبت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو, ہم اظہار بھی اتباع کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اور اس اظہار کے ذریعے اور اتباع کے ذریعے سے ان کی محبت بھی گین کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ میوچل محبت ہماری اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب کامل ہوگی, یا ٹرائنگل تب کمپلیٹ ہوگا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. یہ بات اس لیے امپورٹنس رکھتی ہے خاص طور پہ اس دور میں, کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے تھے. لیکن آج ایک کنفیوژن ہے کہ سنت اور اتباع کی کیا اہمیت ہے. مینیمل انسان پوچھتا ہے کہ مطلب ہوتا ہے کہ مینیمل دین کیا ہے. مینیمل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو سنت والا پہلو اس کو میں نکال دوں. تو اب خود انسان سوچے, مینیمل ایفرٹ کر کے میکسیمم گریڈ تو نہیں دیا جاتا. اب کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہے کہ جی مجھے مینیمل سا بتا دو کیا پڑھنا ہے, میں 33 مارکس لینا چاہتا ہوں, تو وہ ٹاپرز میں تو نہیں آ سکتا. اب دعائیں اور توقع میں ٹاپ کر جاؤں گا اور ساری جو تحقیق ہوگی مینیمل لیول پہ مجھے کیا کرنا ہے. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ سنت والا پہلو نکال دے جس کی آگے بات کرتے. پھر ایک اعرابی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے لیے نہ تو کچھ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ روزے رکھے ہیں, یعنی فقط نماز فرض نمازیں اور روزے رکھے ہیں. تاہم میرا ایک عمل ہے, میں اللہ اس کے سو صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المر مع من احبا, کہ آدمی اسی کے ساتھ ہو کر اس سے محبت ہو. تو محبت صرف دعویٰ نہیں ہوتا, اس دعوے کا اظہار اللہ چاہتے ہیں اور وہ ہے اتباع رسول. یہ بات کمیونیکیٹ کی جا رہی. تو یہاں پہ ہم پھر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سنت اور یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز. جو بائی ڈیفینیشن سنت کا ورڈ کہا جاتا ہے, تو ایک ہے اس کا لٹرل میننگز, یعنی ڈکشنری میننگز, وہ ہے عادت. عادت کسی بھی عادت کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے بھی یہ ورڈ دیا کہ میری سنت, وہاں پہ بھی یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عادت. اور کئی بار مجازی طور پہ کسی انسان کو بھی کہتے ہیں اس کی عادت یہ ہے, اس کی سنت یہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا کہا کہ ان کی سنت پہ عمل کرو, تو وہ عادت اس سے مراد ہوتی ہے. لیکن کسی بھی لٹرل جو ورڈ ہوتا ہے, کئی بار اس کو ایک ٹیکنیکل ورڈ بنا دیا, اصطلاحی ورڈ بنا دیا جاتا ہے. تو سنت کا جو اصطلاحی میننگس ہے وہ دو کتابوں میں مینشن ہے. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال, کوئی فعل یا تقریر سنت کے ساتھ. کال یعنی کہ ورڈز, فعل یعنی کہ عمل, یا تقریر. اب تقریر محدثین کی ایک ٹرم ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے دیکھا تو ہونے دیا, یا کوئی کسی نے کوئی کام نہ کیا اسے نہ کہا کرنے کو, تو اس عمل کو بھی سنت قرار دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی تقریر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ہے. تو تینوں چیزیں سنت قرار دی جاتی ہیں. لیکن دوسری جو ڈیفینیشن ہے یہ تو ہے, یعنی کہ یہ ملتی ہے حدیث سے. اب یہاں فرق ہے حدیث اور سنت پہ فرق. یہ اس حدیث کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے, حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے اب ٹیکنیکلی کہ سنت کہا جاتا ہے اس عمل کو کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاذرت کے ساتھ کیا ہو, اس کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کیا, یعنی کہ عام عادت ہو. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی عمل کرنا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینا بھی منقول ہے, حدیث سے ملتا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی ضرورت کے تحت منقول ہے, تو وہ اس کو سنت نہیں کہیں گے. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پینا تھا, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کے پیشاب کرنا تھا. ہاں اس سے صرف اجازت ملتی ہے کہ ضرورت کے تحت آپ کر سکتے, تو یہ سنت و حدیث. حالانکہ حدیث دونوں ہی ہیں, حدیث کھڑے ہو کے پانی پینے والی بھی ہے, حدیث بیٹھ کے پانی پینے والی, لیکن سنت بیٹھ کے پانی پینے والی ہے, حدیث سنت کھڑے ہو کے پانی پینے والی, پانی پینا نہیں ہے ٹیکنیکل. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دین جو ہمارا, جو ہم نے, جو علماء نے, فقہا نے ایکسٹریکٹ کیا ہے, وہ ایکچولی وہ ہر چیز سنت ہے. کیا مطلب اس بات کا کہ ایون میں نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت ہے. سنت مطلب عادت, جو طریقہ ہے اور اس پہ موازنت کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ عمل ہو, تو اس لحاظ سے نماز بھی سنت ہے, اس کے لحاظ سے حج بھی ایک سنت ہے. تو حالانکہ بعد میں اس کو فرض کی ایک علیحدہ کیٹیگری دے دی گئی, تو مطلب یہ کہ جتنے عمل بھی فرض سے لے کے نیچے تک جو کہ مستحب جسے ہم کہتے ہیں, جس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں, تو اس ساری ایکچولی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بعد میں اس کو گریڈ کر دیا گیا کہ یہ اس لیول کا ہے, یہ اس لیول کا ہے, یہ اس لیول کا ہے, اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے ذکر کرتے ہیں. اب جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, اس کا رول یہ ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے انٹی انلیس کہ اس کی اجازت ہو کے نہ کیا جائے, یہ رول ہے. اور وہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا قرآن پاک میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ سو جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے باہر. اب یہ امر کسے گئے, کرو, خذ یعنی کہ جو دیں عطا کرنا, فخذوه اسے لے لو, جسے کہیں چھوڑو اس کو چھوڑ. اور دوسری جگہ فرمایا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کچھ بولتے, اپنی مطلب سے کچھ نہیں بولتے, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان پہ وحی کرتے ہیں وہی بولتے ہیں. تو زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ورڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن منشا اللہ رب العزت. تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح بات ماننا ضروری, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری, انٹل انلیس پروون ادروائز. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقط اطاع اللہ, کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا بے شک اس نے آپ اللہ رب العزت کی پیروی کی. تو اس سے پھر رول یہی نکلا کہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فرض ہے, جس کو ہم فرض کرتے ہیں, جب تک اس کو اس میں اجازت نہ مل جائے اس کو نہ کرنے کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے, ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ قسم کے لوگوں پہ لعنت بھیجی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو سنت کو ترک کرنے والا, جو میری سنت کو چھوڑ دے. پھر بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ جس شخص نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ میرا نہیں. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے بعد کچھ رہبر اور پیشوا ایسے ہوں گے جو میری سیرت پہ نہیں چلیں گے اور میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے, ان میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے مگر شکل اور صورت انسانی ہوگی. تو ان ساری روایات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا سنت پہ نہ عمل کرنے والا. تو یہ کوئی آپشنل چیز نہیں, یعنی کہ یہ انسان کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے, آپشنل نہیں ہے. دیکھیں ایک رویہ ہوتا ہے کہ آپشنل ہے انٹل پروون ادروائز, ایک رویہ ہے کہ ضروری ہے انٹل پروون ادروائز, یہ دو مختلف رویے ہیں. صحابہ کا رویہ یہ تھا کہ یہ ضروری ہے جب تک ہمیں اجازت نہ دے دی جائے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت رویہ اس طرح سے بنتا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کو دوسری طرف نہ شو کیا جائے. تو یہ رویہ بدلنا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیچنگ تھی کہ سب ضروری ہے جب تک تمہیں دوسری طرف اجازت نہ دے دی جائے. تو اب یہ کیٹیگریز کیسے بنتی ہیں, جب سارے سنت اعمال ہیں تو پھر کیٹیگریز کیسے بنی؟ تو اسی طرح اسی رول کے تحت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریلیکسیشن نہیں دی, ضروری کہا دیا یہ کرنا ہے ہر صورت, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا اور چھوڑنے والے پہ ناراضگی شو کی, تو اس کو کہہ دیا کہ یہ فرض ہے کرنے کے, ڈوز میں یہ فرض ہے, اور ڈونٹس میں اس کا حرام کہہ دیا گیا. یعنی کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی شو کی, اس کی کوئی الاؤنس نہیں دی, کوئی اجازت نہیں دی, تو وہ حرام کے کیٹیگری میں آ جاتا. پھر دوسری کیٹیگری ہے, یا اس طرح سمجھیں اس کیٹیگری کو, اسے کہتے ہیں جو خبر متواتر سے خبر مل جائے, خبر متواتر سے جو بات ثابت ہو جائے وہ فرض ہو جاتی. اب اس سے دوسری کیٹیگری ذرا سی نیچے, وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث صحیح روایت ملتی ہے اور اسی کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے کہ کوئی اجازت نہیں ہے اس کے اگینسٹ جانے کی, اس کو کرنا ضروری قرار دیا گیا, نہ کرنے والے پہ ناراضگی شو کی گئی, لیکن وہ خبر واحد تھی. یعنی حدیث میں دو بڑی کیٹیگریز ہیں, ایک کو کہتے ہیں متواتر جس کے نریٹرز بہت زیادہ ہوں, اور ایک ہوتی خبر واحد جس کے نریٹر منیمل ہوں, نو ہو یا نو سے کم ہو, تو یا محدود ہوں, تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد. تو اب صحیح خبر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت شدہ ہے, لیکن چونکہ وہ خبر واحد سے, تو علماء فقہاء نے اس کو ذرا نیچے کیٹیگری دے دی, اس کو واجب دے دی. دوسرے لفظوں میں پریکٹیکلی واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح فرض کا چھوڑنے والا گنہگار, واجب کا چھوڑنے والا بھی ویسے گزرا, جس طرح فرض کا کرنا ضروری واجب کا کرنا بھی 100% ویسے ضروری, حرام کا کرنا جیسے بچنا ضروری, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مکروہ تحریمی, اس سے بچنا بھی ویسے ضروری. یہ صرف اچھا فرق, پھر انسان سوچتا ہے فرق کہاں پہ آتا ہے, فرق آتا ہے کچھ لیگل اسٹیٹمنٹس پہ. مثال کے طور پہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے, واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا. تو یہ بڑے ایکسٹریم پہ ایک لیول آتا ہے, مطلب کہ انکار پہ کفر کا اگر ڈیسیژن لینا ہو تو, جو کہ عام سوسائٹی میں عام بندے کا کام نہیں ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے پریکٹیکلی ان میں کوئی فرق نہیں. تو تیسری کیٹیگری جو بنائے گی وہ ہے سنت, جس کو عام ہم کہتے ہیں سنت, جس میں دو فرض سب کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے, موقعہ اور غیر موقعہ کی. تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ ہے کہ جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا, کرتے رہے, اس پہ سٹریس بھی دیا, لیکن انہیں کی زندگی کے اندر یا انہیں کے کال کے اندر کہیں نہ کہیں آپ مل جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی چھوڑ دیا اس کو, اور وہ اسی لیے چھوڑا کہ اس کو فرض سے نیچے رکھنا تھا. جس کی مثال تراوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی لیے نہیں تراوی کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھ رہا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. اسی طرح مسواک کے استعمال, کہا کہ اس لیے اس کو کبھی چھوڑتا ہوں کہ یہ فرض نہ تم پہ ہو جائے. تو یہ اس کو سنت کہہ دیا گیا, گو کہ کرنا ضروری مطلب ذہن میں ہو ہی رہے, لیکن اجازت ہے چھوڑنے کی اگر کبھی چھوڑنا پڑے. چوتھی کیٹیگری جو مستحب کی ہے, یا اس کے اپوزٹ ڈونٹس میں مکروہ تنزیہ ہے جس کو کہا جاتا ہے, کراہت سے ورڈ ہے مکروہ کا. تو مستحب کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کر لے تو اسے ثواب ملتا ہے, نہ کرے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں. تو یہ وہ عمل ہوتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کیا, یا جس کے فضائل کبھی بتا دیے کہ اس کا یہ کرنے کی یہ فضیلت ہے, یہ ثواب ہے, یہ لیکن خود کبھی کیا کبھی نہیں کیا. تو اس میں اب وہ ایمفیسس نہیں دیا جائے گا کہ جو کہ عام دوسری اس سے اوپر والی کیٹیگری دیا جائے. اور لاسٹ عمل جو لاسٹ کیٹیگری ہوتی ہے مباح ہوتی ہے. مباح کا مطلب تو جائز, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی, مطلب کہ ایک روٹین کا عمل جیسے چلنا پھرنا کھانا, یہ مباح عمل, اس میں کوئی کھائے تو کسی کوئی ثواب نہیں, کوئی نہ کھائے تو اسے کوئی گناہ نہیں. تو یہ اس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا, لیکن سورس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, سنت ہی سورس ہے, لیکن اس پہ کتنا ایمفیسائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے مطابق کیٹیگرائز کر دیا گیا. سب کیٹیگرائز کرنے کے کیا مقصد تھا, کیا فائدہ تھا؟ اب یہ اگلا سوال. کیٹیگرائز کرنے کا یہ مقصد قطن نہیں تھا کہ جی فرض اور واجب تو انسان کرے اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے, کہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو. کیٹیگرائز کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. کیٹیگرائز کرنے کا مقصد یہ تھا, یہ غور طلب بات ہے کہ کیٹیگرائز اس لیے کیے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں کئی بار ڈیسیژنز آ جاتے ہیں. ایک طرف فرض عمل ہوتا ہے, دوسرا سنت عمل ہوتا ہے. ایک طرف فرض عمل ہے, دوسرا سنت عمل ہے. اب انسان کس چیز کو پرائیورٹی دے, فرض کو دے یا سنت کو دے, تو وہاں پہ ڈیسیژن لینا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ فرض ہے, اس کی زیادہ امپورٹنس ایمفیسس ہے, اس لیے اس کو پرائیورٹی دے دو, دوسرے کی کم ایمفیسس اور امپورٹنس ہے اس کو کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سنت کو کبھی کرنا ہی نہیں ہے, وہ تو صرف ڈیسیژن میکنگ کو آسان کرنے کے لیے. فار ایگزامپل, ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی, تو رات کو اٹھ کے میرے لیے سنت ہے میں اس کو پڑھوں, لیکن اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, وہ سو جاتا ہے دوبارہ. تو اب اس کے لیے یہ ڈیسیژن ہے کہ فرض چونکہ رہ رہا ہے سنت کی وجہ سے, تو فرض پہ توجہ دو, سنت کو چھوڑ. تو اس لیے اس چیز کو کیٹیگرائز کیا. دوسرا کیٹیگرائز کرنے کا مقصد, بہت اہم مقصد, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑی کنفیوژن ہے, اس لیے غور طلب ہے کہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک چلنا ہے. اب آبویسلی اس میں حالات بھی بدلیں گے, اس میں معاشرت بھی بدلے گی, معاشرے بھی بدلیں گے, نئے نئے انداز آئیں گے, نئی نئی باتیں آئیں گی, نئی نئی ایجادات ہوں گی. اب اس کو کیسے دین اڈیپٹ کرے گا, کیا اس میں اڈیپٹیبلٹی ہے, کیا اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ اتنے جو معاشروں کی یلغار ہوگی, اتنے جو ادوار کی یلغار ہوگی, کیسے اس کو ابزارب کرے گا. اگر یہ ریجٹ ہوگا تو یہ تو مطلب کہ درخت اگر آندھی آئے نہ بینڈ ہو وہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر درخت پورے کا پورا بینڈ ہو جائے تو وہ بھی ٹوٹا ہوا قرار دیا جائے گا. تو کچھ ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ اپنی شاخوں اپنے پتوں کی قربانی دے کے اپنا وجود بچا لیتا, اپنا سٹیم کو بچا لیتا. جب تک سٹیم قائم ہے, میجر برانچز قائم ہے, ہم کہیں گے کہ درخت موجود ہے, وہ بعد میں ریجنریٹ کر لے گا اپنی پتوں کو. یوں ہی سمجھیں کہ یہ جو فرض اور واجب ہیں یہ سٹیم کی طرح دین کا, اور یہ باقی جو سنت اور مستحب اور باقی چیزیں ہیں وہ اس کے برانچز, اس کی شاخوں, اس کے پتوں, پھولوں کی. جب بھی کوئی انسان اس طرح کے ادوار کا یا معاشرت کا یلغار ہوتا ہے یا چینجز آتی ہیں, تو یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں ان کو قربان کیا جا سکتا ہے, سٹیم کو نہیں قربان کیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب نماز چھوڑ دوں کیونکہ اب دور بدل گیا, میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اب روزہ چھوڑ دوں دور بدل گیا, یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. نہیں, یہ سٹیم ہے, اس کو فرض واجب اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جو بھی دور ہو, جو بھی ملک ہو, جو بھی علاقہ ہو, جو بھی حال ہو, اس پہ میں نے قائم رہنا ہے. ہاں, اوپر والی چیزوں کو میں قربانی دے سکتا ہوں ضرورت کے مطابق. تو یہ مقصد تھا اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کا. یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ انسان فرض واجب دیکھے کہ مجھے فرض واجب بتاؤ, میں سنتوں کو پامال کر دوں, چھوڑ دوں. چھوڑنے کا مقصد کیا, اس کی امپورٹنس نہیں ہے انسان. اور انسان اگر یہ خدا نہ خواستہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سنت ہے اس لیے میں چھوڑ رہا, سنت یعنی خود اس کی حکایت اس کے ذہن الفاظ سے شو ہوتی ہے کہ سنت ہے اس لیے چھوڑ رہا, حالانکہ سنت ہے میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ الفاظ ہونے چاہیے. جس سے پہلے بتائیے کہ ہر چیز ضروری ہے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو, یعنی تمام سنتوں کو ضروری سمجھنا چاہیے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو. یہ بالکل غلط رد عمل ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ساری سنتیں ضروری نہیں ہیں. ہاں, جو حتیٰ کہ مجھے آپ ڈکلیئر کریں گے ضروری. تو یہ کلاسیفیکیشن کا یہ مقصد تھا. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایک چیز ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع, ان میں کیا ڈفرینس ہے. اب یہی جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی گئی, یعنی اس میں پڑھی گئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ چوز کیا وہ اتباع ہے, فاتبعونی, اتباع کرو. اتباع کا مطلب فالو کرنا, مجھے فالو کرو. نتیجہ کیا ذکر کیا, یعنی اس کی شروع ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے, اور نتیجہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے. یہ انداز ایک بیان دے کے. اب اس سے متصل اگلی آیت یعنی بالکل ایڈجسٹ کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین کہ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی بس اگر اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب انداز بیان یا اطاعت کا ورڈ اللہ نے یوز کیا کہ کہہ دیں اطاعت کریں اللہ اس کے رسول کی, اور اگر کوئی منہ پھیرے گا تو اللہ نے ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ کافر سے محبت نہیں کرتے. یعنی وہاں بات ہو رہی ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا, اور یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کافر کا ورڈ لا کے سختی کا ورڈ لا کے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا. یہ ڈفرنس ہے اطاعت اور اتباع. مطلب کیا, ایک ہوتا ہے آرڈر, اس کو اوبے کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے مجھے پانی پلاؤ, اب وہ نہ اوبے کرے تو باپ اپنے اندر تصور کرے گا یہ اوبے نہیں کرتا, یہ نافرمان بچہ. یہ ایک چیز. ایک ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں باہر سے آیا, ایک بار باپ باہر سے آیا گھر میں بیٹھ گیا, کہ اب بیٹا خود خیال کر رہا ہے باپ باہر سے آیا گرمی ہے پیاس لگ رہی ہوگی, وہ جاتا ہے کوئی شربت کوئی جوس لے کے آتا ہے. اب باپ نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن وہ اس کی خیال کر رہے. اب یہ باپ کے دل میں محبت پیدا کر دے گا اس کی. وہاں وہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ نافرمان ہے اس نے مجھے اوبے نہیں کیا. یہاں اگر نہیں لائے گا میں کچھ نہیں سوچ, وہ باپ کچھ نہیں سوچے گا. ہاں وہ کر دے گا تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. اوبے کرنے میں, آرڈر کو اوبے کرنے میں محبت ویسی نہیں پیدا ہوگی. وہاں یہ ہوگا ہاں یہ فرما بردار ہے, یہ میری بات مانتا ہے, لیکن وہ محبت کا لیول وہ نہیں ہوگا جو کہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب کہ وہ ایک خاص خیال کرے گا. تو یہی فرق ہے اطاعت اور اتباع میں. اطاعت کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈرز کیے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اب کوئی نہیں کرے گا تو وہ نافرمانوں میں شامل, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں میں شامل کرے گا کہ کافر کا ہی مطلب ہوتا ہے, کفر کا ہی مطلب ہوتا ہے انکار کر دے. کیونکہ ٹیکنیکلی جب تک وہ انکار نہ کر دے, ایک ہے نہ کرنا وہ گنہگار ہوتا ہے, ایک ہے انکار کر دینا پھر وہ کفر میں جاتا. تو انکار نہیں کر رہا نہیں تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کم از کم اسے فاسقین اور گنہگاروں میں ضرور شامل کرے. اور ایک اتباع کہ بغیر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فوراً اس کو کرنے پہ تل جاتا, اس پہ اللہ کو پیار آ جاتا, اس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ بندہ, اس کو اپنے قریب کرنا ہے, اسے میں نے محبت کر. تو یہ اتباع اور اطاعت کا فرق. اب اگلی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت کی بھی کئی اقسام, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عادات کی بھی کئی اقسام. ایک وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ کرو گے ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اللہ کا قرب ملے گا, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اب اس کو ہوتے وہ بھی طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کہتے ہیں سنت عبادت. سنت عبادت ٹیکنیکلی اسے کہتے ہیں سنت عبادت, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ, اور عام طور پر عبادات میں ہی ہوتا ہے کہ نماز نصف نفل پڑھنے پہ, اشراق پڑھنے میں, چاش پڑھنے پہ یہ ثواب ہے یہ ثواب. اب وہ فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, لیکن اس کو سنت عبادت کہتے ہیں. دوسری سنت کی کیٹیگری ہے وہ اسے کہتے ہیں سنت عادت, یہ سنت زوائد بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں نہیں کہا کہ اس میں ثواب ملے گا, یا دوسرے لفظوں میں جو آخری تھی نا کہ مباح کی کیٹیگری, جو جائز کی کیٹیگری تھی, یہ وہ کیٹیگری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا خاص انداز تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک خاص انداز تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا ایک خاص انداز تھا, لباس کا خاص انداز تھا. اب یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں کی گئی کہ ایسے کرو یہ اس پہ کوئی ثواب ملے گا, لیکن اس کو عادت مطلب ہے پھر بھی یہ سنت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بائی ڈیفینیشن تو سنت ہی. اس کو کہہ دیا تھا یہ سنت عادت ہے, یہ ان کی عادت تھی. اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے, یہ اس سے بھی بہت ساری کنفیوژنز یا کوسچن جو کیے جاتے ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ, کہ اس میں ڈفرینس کرنا چاہیے یہ سنت عبادت سنت عادت. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ سنت جو مستحب عمل ہے اس سے مراد ہوتی ہے سنت عبادت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریکمینڈ کیا کہ یہ کرو اس میں ثواب ملے. अब जो दूसरी चीज है सुन्नत है, आदत उसकी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई नहीं करेगा उस पर कोई उस पकड़ नहीं है, कोई उसके उस पर वो नहीं है, उससे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो उसको करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा आपकी सुन्नत समझ के उसको उसका सवाब मिल जाए। आम तौर पे ये जो सुन्नत है आदत रवायत की कैटेगरी, इस ये वो इत्तबा वाली कैटेगरी, इत्तबा वाली कैटेगरी इबादत भी है, सुन्नत इबादत भी, लेकिन सुन्नत आदत वो है कि जो इंसान को और आगे बढ़ा देती है, इवन उनसे भी आगे जो सिर्फ सुन्नत इबादत तक रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, फजर पढ़ता है, बेशराक पढ़ता है, बेचाज पढ़ता है, इसी तरह दूसरे जो फजीलत वाले अमाल कर रहा है, एक ये शख्स है, बिल्कुल बेशक इसका रुतबा बहुत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, लेकिन एक शख्स है इससे आगे बढ़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं देखता है कि वो करते क्या थे, सुबह उठ के क्या करते थे, मतलब कि दांत कैसे साफ करते थे, सुबह उठ के उनकी क्या एक्टिविटीज होती थी, कि आंखों को मलना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब कि दुआ जो क्या पढ़ते थे, बैतुलखला जाते, बैतुलखला निकलते क्या पढ़ते थे, वजू करते क्या दुआएं पढ़ते थे। अब ये सारी की सारी जो है ये सुन्नत है आदत, आप सल्लल्लाहु बोलते कैसे थे, अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करते थे, उनको बीवी को लुकमा खिलाना, बीवी के साथ प्यार से बात करना। अब कोई शख्स ये सिर्फ इसलिए करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, वो करते थे जिंदगी में, तो ये सुन्नत आदत में आएगी, ये इत्तबा में आके अल्लाह के और करीब कर देगी उस शख्स से भी ज्यादा जो कि सिर्फ सुन्नत इबादत तक महदूद है। तो ये आप समझें कि ये उन लोगों की क्लास है कि जो टॉप करना चाहते हैं, जो टॉपर्स में आना चाहते हैं, वो जैसे एक क्लास पे होते हैं ना टॉपर्स, उनकी बहस ये नहीं होती कि जी पास कैसे होना है, उनकी बहस सारी इसके गिर्द घूमती है कि टॉप कैसे करना। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मेरा ही क्लास फेलो था एफएससी की बात, अब उसमें और मुझमें फर्स्ट और सेकंड की होती थी, यानी कि आपस में मुकाबला होता था। तो एक दिन उससे बात हो रही थी, तो उसने उसकी बात मुझे आज तक याद है कि उसने कहा आज का पेपर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन गलत करा है। मैंने क्या क्या हुआ आज के पेपर में? कहता आज पेपर में लिख रहा था, फिर मैं गलत लिख दिया, मैं कटिंग करनी पड़ गई, तो कटिंग हो गई, ये तो बड़ा बैड इंप्रेशन था, इसमें नंबर कट जाएंगे मेरे, बहुत बुरा पेपर। मैं तब समझा ये बुरा उसको करार दे रहा है, क्वेश्चन छूटने को नहीं दे रहा, क्वेश्चन गलत होने को नहीं दे रहा, उसका लेवल ये था टॉपर्स का, ये होता है टॉपर्स की बात। अब यही है कि जो अल्लाह के नजदीक टॉप करना चाहता है कुर में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के ताल्लुक में, तो उनकी फिर बातें ये होती हैं कि वो सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत, फर्ज वाजिब तो है ही, फर्ज वाजिब सुन्नत सुन्नत वगैरह तो है ही, वो सुन्नत आदत में भी प्रूव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते कैसे थे जिंदगी में, ये अमल कैसे करते थे, ये कैसे करते थे, ये कैसे करते थे। तो ये आगे बढ़ने वाले की बात है। अब यहां पे अगला सवाल पैदा होता है, और वो ये कि सुन्नत आदत के बारे में खास तौर पे, कि क्या इससे ये मुराद है कि हम एज इट इज उस दौर में चले जाएं? मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवारी करते, तो हम मैं भी सुन्नत आदत को पूरी करने के लिए ऊंट पे सवारी करूं, क्या इससे मुराद है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही हुलिया बना लूं, वैसे ही मतलब कि हर चीज वैसे ही करूं? तो इससे ये मुराद नहीं है, इससे मुराद ये है, ये बात जहन में रहे कि सुन्नत आदत के उल्मा ने बात लिखी है कि सुन्नत आदत इवन इबादत भी तब तक की जाएगी जब तक उसको करने से कोई नुकसान ना पहुंचे। जब उसको करने से इंसान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो उसको छोड़ देना अफजल है। मिसाल के तौर पे अब मैं ऊंट की सवारी अपना लूँ कि ये सुन्नत आदत, तो यकीन है मुझे किसी ना किसी का नुकसान होगा, मतलब कि ऑब्वियसली इस फास्ट वर्ल्ड में मैं नहीं सर्वाइव कर सकता, या मैं जंगी हालात में कहूँ कि नहीं मैं तलवार घोड़े लेके ही जाऊँगा, ये सुन्नत आदत है, तो ऑब्वियसली मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सुन्नत आदत तब तक एक्सेप्टेबल है कि जब तक तो उसमें नुकसान ना, जब नुकसान का अंदेशा हो या नुकसान हो तो उसको सुन्नत आदत को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह ऊंट की सवारी, जैसे जंग में तलवार और घोड़े सब लेके जाना, लेकिन बजात खुद उस अमल की तो कोई सुन्नत होगी ना। मिसाल के तौर पर सवारी, अब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, उसकी कोई ना कोई सुन्नत तो मैं जिंदा कर सकता हूँ ना, दुआ उसमें पढ़ते, उसे चलाते हुए दुआ पढ़ना, उसमें बैठते हुए राइट हैंड कदम पहले रखना, तो ये सुन्नत है ना, मैं पूरी कर सकता हूँ कि जो बगैर नुकसान के मैं उसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, वो अगर मैं करूँगा तो मुझे वही दर्जा दे दिया जाएगा जो कि सारी सुन्नत आदत को पूरा करने वाला, क्योंकि मेरा जज्बा वही है जो मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये मैं यानी कि उसको करने से मुझे कोई नुकसान ना हो। और उसकी एग्जाम्पल जैसे भी थी कि सुन्नत को छोड़ दिया जाता है जब कोई नुकसान हो किसी किस्म में, दीन में या दुनिया में, दीन का एग्जाम्पल दे दी कि जैसे फजर अगर किसी को छोड़ रही है तो तहज्जुद की वजह से उसे तहज्जुद छुड़वा दी जाएगी कि तहज्जुद ना पढ़ो, फजर पे फोकस करो। तो इसी तरह दुनियावी नुकसान भी अगर होगा तो वहां पे भी सुन्नत आदत वगैरह को छुड़वा दिया जाएगा कि यहाँ पे मकसूद ये नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह ताला का या दीन का कि इंसान नुकसान उठाए। ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम सुन्नत पे जो इतना फोकस किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है, शायद इससे मुराद है कि हम उस दौर में जाकर रहना शुरू कर दें और आज की सारी चीजों को छोड़ दें, तो ऐसी हरगिज कोई बात। तो आखिर में ये चीज के सहाबा रजी अल्लाह तआला ने कैसे इस चीज को अमल किया, यानी फराइज वाजबात तो उनकी बहस में आते ही नहीं थे, ऑब्वियसली वो टॉपर्स में से थे, अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे, इसलिए उनकी बहस सुन्नत आदत वगैरह में चलती थी, ना कि वो फर्ज वाजिब पे बहस करते कि ये करें या ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के अलावा दूसरे महरम मर्दों की वफात पर 3 दिन शोक के लिए मुतय्यन फरमाए। अगर सैयद तो ये आप सल्लल्लाहु की सुन्नत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तरीका है। तो सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई का इंतकाल हो गया तो चौथे रोज उन्होंने खुशबू मंगा कर लगाई, सिर्फ ये कि सुन्नत पर अमल हो, वरना अगर वैसे भी बैठे थे तो सुन्नत पर तो अमल हो जाता, लेकिन सिर्फ ये शो करने के लिए कि मैं उसकी कितनी अहमियत है मेरी नजर में उस सुन्नत की, कि सिर्फ चौथे दिन सौग ना हो, खुशबू मंगा कर लगाई और फरमाया मुझे इसकी जरूरत ना थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि शौहर के अलावा 3 दिन से ज्यादा किसी का सौग जायज नहीं, इसलिए इस हुक्म की तामील। अबू दाऊद शरीफ की रवायत। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हों के बारे में यह है कि जब भी हज के लिए रवाना होते तो रास्ते में एक जगह ऊंट को रोकते और रास्ते से हटके एक जगह ऐसे बैठते जैसे कजाए हाजत से फारिग हो रहे, फिर थोड़ी देर के बाद उठकर अपना सफर शुरू करते। लोग पूछते कि आपने फरागत तो की नहीं, यानी कि कुछ किया तो नहीं, तो रुकने का क्या फायदा? तो आप रजी अल्लाह तआला फरमाते कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करने की सआदत हासिल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह रुके और फारिग हुए, मैं उसी की याद में जब इस जगह पहुंचता हूँ मैं भी मुशाबहत हासिल करने की थोड़ी देर बैठ जाता। अब ये है सुन्नत आदत कहें या मोहब्बत का इजहार कहें। अब अकल जो कहते हैं ना, अकल वालों की मोहब्बत वालों की बातें समझ नहीं आती, तो वो यही चीज़ है कि एक इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो दूसरा बंदा हैरान हो रहा होता है कि किसे हो क्या गया, यानी मैं इस दुनिया की यहां जो मोहब्बतें होती हैं, हैरान हो रहा होता है इसे हो क्या गया, तो वो उसके लिए हैरानी के बायस है, उसके अंदर एक फीलिंग है। तो ये उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और इस चीज को समझने की एहसास था कि इनके इनकी तबाह के बगैर हम पहुंच ही नहीं सकते अल्लाह तक, अल्लाह का कुर्ब हासिल ही नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में जिंदगी में जिसलिए आया हूं उसमें मैं मैक्सिमम पीक तब हासिल कर सकता हूं जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह और उनकी इताअत करूं। सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश के नुमाइंदा अरवा बिन मसूर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला को देखा तो कुफार के सामने अपने तासुरात यूं पेश किए। तो सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश का एक नुमाइंदा आया था और मुसलमानों के दरमियान और एक्चुअली जासूसी करने आया था, तो वापस जाके उन्होंने रिपोर्ट क्या दी, वो उनके अल्फाज में बुखारी शरीफ में ये जिक्र है कि ए लोगों, अल्लाह की कसम मैं बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, कैसे किसरा के दरबार को भी देखा है, मैंने किसी बादशाह की भी इतनी तालीम होते नहीं देखी जितनी मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, जब कभी उनके नाक से रतूबत निकली तो उनके किसी अकीदतमंद ने उसे अपने हाथों पर ले लिया, जो अपने साबिर रजी अल्लाह तआला किसी बात का हुक्म देते हैं तो उसकी तामील में दौड़ पड़ते हैं, जब वजू करते हैं तो साहब खामोश पुरसकून रहते हैं, तज़ीम व अदब की वजह से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र भर कर नहीं देखते। तो ये अब दुश्मन, यानी कि बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उस वक्त दुश्मन थे, और वो ये सारी रिपोर्ट दे। अब इन अल्फाज से पता चलता है कि उनके अंदर क्या जज्बा था सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन जैसा जज्बा लेके आओ, इन जैसी कैफियत लेके आओ, इन जैसा ईमान लेके आओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और खाने में जौ की रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और खुश्क किया हुआ नमकीन गोश्त था। खाने के दौरान मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद्दू के टुकड़े तलाश करके खा रहे हैं, बस मुझे उस दिन से कद्दू खाने से रगबत हो गई। यानी वह पहले नहीं थी पसंद कद्दू, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फील हो रहा है, कहा भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे पसंद, उनकी अदा से उनके अंदाज से फील हो रहा है कि शायद आपको पसंद है, इसलिए तो ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, तो कहा कि उस दिन से मुझे मोहब्बत हो। तो जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान खुद ही इत्तबा करता है, और अगर नहीं है मोहब्बत, उसको आखिर में बात करते हैं कि फिर इसको हासिल कैसे किया जाए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि जब हिजरत का मौका आया तो जो अंसार मदीना थे तो उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत सिमिलरिटी फील हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और उन्हें शुरू में मुगालता हुआ गालिबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे बढ़कर मुसाफा शुरू कर दिया क्योंकि वो आगे थे। तो उल्मा ने यह भी लिखा कि इसमें एक वजह यह भी है क्योंकि इत्तबा इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से बज़ाहिर बहुत सिमिलरिटी मुशाबहत थी, और कई बार होता है कि जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उससे कि कई बार बोलने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज, हर चीज़ सिमिलर हो जाता है। हज़रत उबैद बिन जुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि मैंने देखा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला बैल के दबागत किए हुए चमड़े का बेबाल जूता इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें बाल नहीं होते। तो आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही जूता पहना करते थे जिस पर बाल ना हो, इसलिए मैं भी ऐसा जूता पसंद करता। तो ये है सुन्नत आदत की इत्तबा। अब ये इसमें कोई वैसे एथलेटिक फजीलत नहीं है, कैसा भी इंसान जूता पहन सकता है, लेकिन ढूंढना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा पहना, मैं भी वैसा पहनूं, और जब ये नीयत हो जाती है तो उस पर अल्लाह ताला का सवाब और अजर और कुर मिल जाता है। एक मतलब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर खाने के लिए दावत दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आ रहे थे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम मुबारक की तरफ देखते रहे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा कि क्या क्यों मेरे पांव देख रहे थे। तो अर्ज़ किया है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर में इतनी मुकद्दस हस्ती आई है कि मेरी खुशी के इंतहान मैंने नीयत की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कदम अपने घर से चल कर यहाँ आएंगे मैं उतने गुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद करूँ। तो ये उनकी मोहब्बत का लेवल। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नया कुर्ता पहना, फिर मुझसे छुरी मंगवा कर फरमाया है मेरे बेटे मेरे कुर्ते की आस्तीन को फैलाओ और मेरी उंगलियों के किनारों पर दोनों हाथ रख कर जो उंगलियों से जायद कपड़ा है उसे काट दो, यानी काफ़ी लंबा सिल गया तो कहा कि छुरी लाओ उसे काटो इसको। चुनाचे मैंने छुरी से दोनों आस्तीनों का जायद कपड़ा काट दिया तो वो छुरी से सीधा ना कट सका, इसलिए आस्तीन का किनारा ना हमवार ऊंचा नीचा रह गया, जैसे छुरी से कपड़ा काटे तो स्मूथ तो नहीं होता उसका मार्जिन। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया अब्बा जान अगर आप इजाज़त दें तो मैं कैंची से बराबर कर दूँ। तो उन्होंने फरमाया है मेरे बेटे ऐसा ऐसे ही रहने दो क्योंकि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे ही करते देखा है। चुनाचे वो कुर्ता तुमर रज़ी अल्लाह ताला के बदन पर इसी तरह रहा यहाँ तक कि वो फट गया और मैंने कई दफ़ा उसके धागे पाँव पर गिरते हुए देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार छुरी से काटा, उन्होंने कहा नहीं अब छुरी से ही मैं काटूँगा। अब इसमें कोई एज इट इज़ फजीला नहीं थी, करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये सुन्नत आदत का इत्तेफाक। वो समझते थे उनके अंदर ये बात पेवस्त हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ज वाजिब बताने नहीं आए, हमें अल्लाह का ये कुर्ब का तरीका बताने आए हैं जो कि आपके थ्रू होके जाता है, आपकी इत्तबा के थ्रू। इसी तरह हज़रत बकर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक देहाती ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि ये क्या बात है कि आले माविया ये पानी पानी में शहद मिलाकर पिलाते हैं, آلِ فلاں دودھ پلاتے ہیں اور آپ لوگ نبیذ، یعنی پانی میں کچھ دیر کھجور یا کشمش پڑی رہے تو اسے نبیذ کہتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، کیا آپ لوگ کنجوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا اور آپ اتنی سستی چیز پلاتے ہیں؟ یا سچ مچ آپ لوگ حاجت مند اور غریب ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ نہ کنجوس ہیں اور نہ حاجت مند اور نہ غریب، بلکہ نبیذ پلانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، سواری پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی مانگا تو ہم نے اس سبیل کی نبیذ آپ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ نے پی لیا اور فرمایا تم نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، ایسے ہی کرتے رہے۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے وہ ایک خاص ڈرنک اور شربت نبیذ پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کی، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اسٹک کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تو اب اس کو ہی اپنی عادت بنا لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس جب پہنچتے تو اس کے نیچے دوپہر کو آرام فرماتے، اس کی وجہ یہ بتایا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے دوپہر کو آرام فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں ہی آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرتے، جیسے پچھلی روایت بھی گزری کہ ایک جگہ بیٹھے تو یہاں پہ آرام فرمایا، تو بہت اس کا اہتمام کرتے تھے سفر کے دوران کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی وہاں تو کہ نماز پڑھتے، جہاں آرام کیا وہاں آرام کرتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تابعی ہیں، بڑے بڑے تابعین میں سے، کہ چلتے چلتے وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کے ایک طرف کو کھو لیا، تو پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایسے ہی کیا۔ تو ان کی اداؤں کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفروں میں جن مقامات میں قیام فرمایا ان کو جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہیں اس طرح کوئی بھی تلاش نہیں کرتا۔ حضرت نافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم پر پاؤں رکھ کے چلا کرتے، یعنی یہاں تک کہ کہیں انہیں پتہ چلے یہاں قدم رکھا تھا وہاں پہ قدم رکھ کے چلتے، تو کہتے اگر تم انہیں دیکھ لیتے تھے انہیں مجنون سمجھتے کہ اتنا اہتمام ان چیزوں کرتے تھے کہ اگر کوئی دیکھے تو سمجھتا کہ انہیں کیا ہو گیا۔ یعنی یہ ورڈ صرف اس کی انٹینسٹی بتانے کے لیے انہوں نے یوز کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ بات کہنے کا مقصد یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سارا مقصد، سارا فوکس، سارا سٹریس چیز پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اب ہم جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اونچی ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے، اس کی رضا نہیں پا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا طریقہ رکھا؟ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، یہ وہ واحد راستہ ہے، صرف واحد، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پا لیں۔ اب یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ محبت اور یہ سارا، اوبیسلی اس کے لیے علم چاہیے جو کہ احادیث اور روایات سے ملتا ہے، اور اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سنتوں کو اتنا اہتمام کرتے ہیں ان کی کمپنی میں رہنا، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ بکس کے تھرو ایک چیز کو گین کرنا یہ لمبا راستہ ہے، کمپنی کے تھرو ایک چیز کو گین کرنا یہ ہمیشہ چھوٹا راستہ ہے۔ کسی بھی فن، کسی بھی چیز کو بکس کے تھرو انسان حاصل کرے وہ ہمیشہ دیر لگتی ہے، یا نہیں حاصل ہوتا یا دیر لگتی، اور کمپنی کے تھرو جس چیز کو حاصل کرنا چاہے، صحبت کے ساتھ، ساتھ رہنے کے ساتھ حاصل کرنا چاہے، ہمیشہ وہ کامل بھی حاصل ہوتی ہے اور جلدی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی فیل کرے کہ میرے اندر وہ اتباع نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کی پیروی نہیں ہے، میرے اندر وہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل نہیں۔ تو اس کو کامل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جس طرح شروع میں بات ہوگی کہ اختیاری اور عقیدے کے حساب سے سب کی محبت ہے، جو ایمان والا اس کو محبت ہے، اسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، وہ کہے گا بے شک محبت ہے، وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ لیکن حقیقی محبت میرے اندر آ جائے، میرے دل میں پیوست ہو جائے کہ میں اتباع کرنے والا بن جاؤں، اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ان چار کوالٹیز کو پڑھا جائے۔ ان کی ذات کیا تھی، ان کے اندر صفات کیا تھی، ان کے اندر ان کے ہم پہ احسانات کیا ہیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے. یہ سارا تو جتنا ڈیٹیل میں انسان جائے گا اتنا اس کے اندر محبت زیادہ آتی. تو یہ بھی انسان کی کمزوری ہے کہ جس چیز میں وہ وقت لگاتا ہے، جس چیز کی وہ کو کی کھوج لگاتا ہے، اور خاص طور پر اس کی صفات کی، اس کے اندر اس کی قدر آ جاتی ہے کسی نہ کسی حد. تو اس چیز کی کثرت محبت کی شدت پیدا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی کو پڑھنا، اس کو سیکھنا سکھانے کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کثرت پیدا کر دے گی، اور جب اس کی کثرت ہوگی، اس کی شدت ہوگی محبت کی، تو اتباع ایک نیچرل چیز ہے. پھر کوئی کہے گا نہیں. پھر جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس میں حیران ہوتے تھے کہ اتنی اتباع، تو اسی طرح انسان کی کیفیت بن جاتی ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی اتباع. یعنی کہ ایسے ایسے اتباع کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی اتباع کی جا سکتی. سوچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لکھتے تھے تو کس سیاہی سے لکھتے تھے، مطلب کس رنگ کی، میں بھی اس رنگ کی سیاہی سے. یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان سوچتا جائے کرتا رہے، سوچتا جائے کرتا رہے. اصول ایک ہی ہے کہ وہاں پہ رکے گا جہاں نقصان کا اندیشہ ہو. جہاں نقصان کا اندیشہ نہیں، ڈیلی لائف گزارنی ہے، میں اس کو کامل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھال. جتنا میں ڈھالتا جاؤں گا خود دیکھے گا برکتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ ہوتی ہے، کتنے مسئلے اس کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے انڈیویجول مسئلے اور معاشرتی مسئلے اور قومی مسئلے کتنے حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ. لیکن اور اس میں یہ بھی غلط فہمی قطن نہ ہو کہ ساری صرف اور صرف بظاہر، مطلب کہ اسی طرح کی سنتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لباس ویسا پہن لیا، شکل ویسے رکھ لی، اور اس طرح عادات میں معاملات کی سنت ہوئی ہے. کون شخص ہے کہ جو، یعنی کہ سخت دن گزرے آفس میں اور اس دن صرف گھر داخل ہونے سے پہلے اس لیے مسکرائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں جاتے تھے، میں صرف آج اس لیے مسکراتا ہوں گو کہ میرا دل چاہ رہا، گو کہ بظاہر میرے ذہن اس معاوف ہے، لیکن صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. سنت پہ عمل کرے نہ اور پھر شکوا کرے گھر میں محبت نہیں ہے، گھر میں الفت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو یہ تو میرا قصور ہے. میں نے سنت سیکھی گھر میں رہتے کیسے بیوی کے ساتھ، کبھی بیوی کو اس لیے لقمہ کھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کبھی اس طرح سے اس کو پانی پلایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پانی پینے نے کہا کہ یہ گلاس مجھے دو، جس پیالہ مجھے دو، اور پھر کہا کہ اس میں آپ کے لب کہاں لگے تھے، کہاں سے پی رہی تھی. انہوں نے کہا یہاں سے پی رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے کو گھمایا، اس جگہ اپنے لب مبارک لگائے اور وہاں سے پانی پی. جب اس طرح سے گھروں میں رہیں گے تو کیسے محبت نہیں ہوگی؟ وہ خود مجبور ہوگی کہ ایسا شوہر مجھے ملا ہے، اسے کیوں محبت نہ کروں. تو معاشرے کی محبتیں، معاشرے کے مسائل بھی اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل زندگیوں سے نکال کے ایک طرف رکھ دیا کہ جیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے فرض واجب بتاؤ، تو فرض واجب بھی آج زندہ ہے، نمازیں زندہ ہیں، کچھ داڑیاں زندہ ہیں، بس یہی زندہ ہے، اور معاشرے کے اندر سے سنتیں بالکل جیسے نکلتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ معاملات کی سنتیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے، اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ ہماری زندگی کی برکتیں اور محبت اس سے ریلیٹڈ. اور عام طور پہ جو انسان سنتوں کو اوائڈ کرتا ہے یا نہیں اس پہ پوری طرح سے آتا، تو یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اور محبت اس کے دل میں گھیرے گھر کیے ہوئے ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو کم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں اس کا بھی اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. کہ ایمان والو، جو بھی مرتد ہوگا تم میں سے دین سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک قوم لے آئے گا کہ جن کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو ان سے محبت ہوگی. واضح طور پر اللہ نے کہا اگر تم نہیں کرو گے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری اہمیت اس اتباع رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تم نہیں کرو گے، تم ہٹو گے، ایک اور قوم آئے گی، وہ اتباع کرے گی، میری محبت کے حقدار ہوگی، مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں. سمپل ایز دیٹ. حیثیت کیا ہے انسان کی کہ وہ اکڑتا پھرے؟ اس کی حیثیت بنتی ہی تب ہے جب وہ اتباع کرتا، اور اتباع کرنے میں ہمیں فیل ہوتا ہماری حیثیت کم ہو رہی ہے. تو اب ہمیں ایک ڈیسیزن لینا ہے کہ ہم کس کی، ہمارے حیثیت سے مراد ہے کیا، ہمارے نظر اللہ کے نزدیک حیثیت یا ان لوگوں کے نزدیک حیثیت. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کر دی کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب یہ آیت اس کی سمجھے تشریح ہے، یعنی اتنے واضح کہ انسان کیوں رکا ہوتا ہے کسی وجہ سے، بیانات ہم سنتے رہے، باتیں سنتے رہے، تفاصیل سنتے رہے، انسان کہیں نہ کہیں اٹکا ہوتا ہے. وہ اٹکا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گنا دیے، تمہارے باپ میں کوئی ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی، باپ ناراض ہوتا ہے جس اس سنت پہ عمل کرنے سے، بیٹے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ناراض ہوتے ہیں، برادری ناراض ہوتی ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، گھر والے ناراض ہوتے ہیں، یہ جی تجارت کیسے چلے گی، یہ سارا میرا سارا کاروبار کیسے چلے گا سنت پہ چلنے کا. اللہ تعالیٰ گنائے یہ اگر تمہیں یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتی ہیں تو بیٹھے رہو، انتظار کرو وہی بات کہ میں بدلوں گا تمہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا دنیا میں، یہ چند سالوں کی بات ہے ہمیں لوگ بھول جائیں گے، یہ کوئی دیر کی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا جی ہمارا نام کا ایک شخص تھا، بھول چکے ہوں گے. بچے کتنا یاد رکھتے ہیں جو سب سے کلوز، بیوی کتنا یاد کرتی، بیوی کے بعد دوسری شادی کر لیتے، بچے اپنی شادی میں اپنے مگن ہو جاتے، سال میں ایک بار دادا کا تو کوئی شاید ہی کوئی قبر پہ پوچھتا، کوئی ذکر کرتا ہو، اور اس سے اوپر جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوتا اوپر کون ہے، پر دادا کون تھا، اس سے اوپر کون تھا، دادا تک عام طور پہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ میرے دادا. یہ ملیاں میٹ ہونے والی چیزوں کے پیچھے فنا ہوتے ہیں، اور جو قائم رکھنے والی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ایسی بھی آیت کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ جو تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں. اب علماء نے لکھا کہ زندہ تو سب ہے، زندہ ہی لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کس زندگی کی طرف بلا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ زندگی جو موت کے بعد بھی چلتی رہتی، جو ہمیشہ چلے گی، انہی لوگوں کے ہم آج نام لے رہے ہیں ادب سے، عزت سے، اور قیامت تک لیے جائیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پریفرنس دی، ان کی اتباع کی. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے عزت سے قیامت تک نام لیا جاتا رہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہ ہو. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزن بنتی ہے قیامت تک نام زندہ رہنے کی. اور ہم چاہتے ہیں، اور مطلب کہ یہ تو تھاؤزنڈس اور مینس لوگ یہ تجربے کر چکے کہ اللہ کے غیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے گئے، ان کو نام بھی نہیں لیتا. تو یہ ہمارا فیصلہ، یعنی باتیں کرنے کا یا دہانی کرنے کا، مسلمان کی یاد دہانی ہوتی ہے آبویسلی، مقصد یہ ہے کہ ہم کامل سنت میں آئیں، کامل سنت. جو بھی ہم جہاں پہ بھی ہمیں ایک ہرٹل ہے سنت پہ نہ آنے کی یا دین پہ نہ آنے کی، اس کو ریموو کریں، سوچیں، لسٹ بنائیں کہ میں کیوں ابھی تک پورے دین پہ نہیں آیا، وہ کیوں اب تک پورے فرائض، پورے واجبات، سب چیزوں میں نہیں آ رہا، کیا ریزن کیا ہے، اس پہ شارٹ آؤٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو ریموو کریں، ایفرٹ کریں، تب ہی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ٹائم تو پاس ہو رہا ہے ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے اور سالوں کے سال. تو اللہ تعالیٰ ہماری فہم میں یہ بات ڈال دے، سمجھ میں بات ڈال دے، زندگی کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کر دے، سنت کی اہمیت واضح کر دے، اور ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں بہترین کتاب دی، بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، بہترین نمونے چھوڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. یا اللہ پاک، سب کچھ بہترین ہے لیکن پھر بھی ہم گمراہوں کی طرح پھر رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں. یا اللہ پاک، زندگی میں کوئی منزل سامنے نہیں آتی، کنفیوز ہمارے ذہن میں گھر کیے ہوئے ہیں. या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ़ करम से हमें राह दिखा दें, या अल्लाह पाक हमें हमारे ऊपर सुन्नत की अहमियत को खोल दें, हमें या अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में कामिल कर दें, या अल्लाह पाक यूँ भटकते रहने से महफूज फरमा लें, या अल्लाह पाक ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, ज़िंदगी या अल्लाह पाक गुजरती जा रही है, अनकरीब आपसे मुलाकात का वक़्त आने वाला है, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उस दिन से पहले हमारी आँखें खोल दें, या अल्लाह पाक जितने दिन जितने साल जितने लम्हे या अल्लाह पाक गफलत में गुजर गए, या अल्लाह पाक कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने सुन्नत का मजाक उड़ाया, या अल्लाह सुन्नत को हकारत से देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को या अल्लाह पाक हकारत से देखा, अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उस गुनाह उस गलती को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह पाक यकीनन आपका गैज़ो गज़ब भड़का होगा, आपको गुस्सा आया होगा, आपने फिर भी हमें मोहलत दी, या अल्लाह पाक फिर हमने आपने हमसे बात कहलवा दी और सुनवा दी, या अल्लाह पाक आज या अल्लाह पाक वो दिन बना दे कि जिसके बाद या अल्लाह पाक हम हर अमल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत को देखें, उसकी इत्तबा करने वाले बन जाएं, या अल्लाह पाक आने वाली ज़िंदगी गुजरी हुई ज़िंदगी का कफ़ारा बन जाए, गुजरी हुई ज़िंदगी का या अल्लाह पाक उसका अजाला बन जाए, या अल्लाह पाक जो गुनाह हमसे हो गए चाहे तन्हाइयों में या महफिलों में अपनी रहमत से सबको माफ़ फरमा दे, जो गुनाह कबीरा हुए या सगीरा हुए करके याद हैं या करके भूल गए अपनी रहमत से सबको माफ़ फरमा दे, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें गुनाहों से पाक ज़िंदगी नसीब फरमा दे, हमें बाबा हया आँखें नसीब फरमा दे, सच बोलने वाली ज़ुबान नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक गीबत ना सुनने वाले कान नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक मस्जिद में जाने वाले पांव नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक हमारी सोच में हया पैदा कर दे, हमारी या अल्लाह पाक सोच में या अल्लाह पाक सोचों को अपनी तरफ बदल दे, हर आन हर घड़ी हमारे जहन में या अल्लाह पाक आपको तसव्वुर आपका ख्याल हो, या अल्लाह पाक हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक ईमान कामिल नसीब फरमा दे, इस तरह के अखलाक इस तरह के या अल्लाह पाक आदाब नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक हर किस्म के फितने से हमें भी महफूज फरमा और हमारी औलादों को भी महफूज फरमा, या अल्लाह पाक हर उस महफिल से हमें महफूज फरमा जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जाती है जो तुझसे गाफिल करती है, हर उन दोस्तों से महफूज फरमा कि जो तुझसे गाफिल करने वाले हैं दूर लेके जाने वाले हैं, अल्लाह पाक मौत तक हमें ऐसी महफिलें ऐसे दोस्त ऐसा माहौल मुहैया रख जो ईमान पर कायम रखने वाला हो, जो सुन्नत पर कायम रखने वाला हो, या अल्लाह पाक जो दीन में आगे बढ़ाने वाला हो, तेरी मोहब्बत और ताल्लुक में आगे बढ़ाने वाला हो, अल्लाह पाक हम कमजोर हैं, हमें कभी अपने नफ्स के हवाले ना करना, कभी शैतान के हवाले ना करना, कभी बुरे माहौल के हवाले ना करना, कभी गुनाह का मौका हमें नसीब ना करना, अल्लाह पाक हम कमज़ोर हैं, हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं, अपनी रहमत से आफियत के साथ हमारे ईमान और अमलों की हिफाजत करते हुए अपनी मुलाकात हमें नसीब फरमाना, या अल्लाह पाक जो लोग मुश्किलों में परेशान हैं गमों में मुब्तला हैं अपनी रहमत से उनकी मुश्किलों का आसान फरमा दे, गमों को या अल्लाह पाक दूर कर दे, या अल्लाह जो माल की वजह से परेशान उन्हें रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा, जो औलाद ना होने की वजह से परेशान या अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलादों को नेक साले बना, या अल्लाह पाक जो जो बीमारी की वजह से परेशान सेहत की वजह से परेशान उनको या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ करम से सेहत नसीब फरमा, या अल्लाह पाक जो रूहानी तौर पर परेशान अपने गुस्से की वजह से शहवत की वजह से तकब्बुर की वजह से अल्लाह पाक उनको रूहानी शिफा नसीब फरमा, या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो या अल्लाह पाक सहाबा आपके सामने जाते थे अपने रूहानी मसले रखते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हल होते थे, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से या अल्लाह पाक हम अपने गंदे बातिन को लेकर तेरे सामने हाजिर हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमें इन गुनाहों की दलदल से निकाल दे, हमारे गंदे बातिन को पाक कर दे, अपनी रहमत की नज़र हमारे सीनों में डाल दे, हमें या अल्लाह ईमान और तकवा का कमाल नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक जिस तरह तूने दुनिया में हमें आफियत से रखा हमें या अल्लाह पाक आखिरत में भी कमाल नसीब फरमा दे, आखिरत में भी ऊँचे से ऊँचे दर्जा नसीब फरमा दे, और यकीनन हम अपने अमलों से वो हासिल नहीं कर सकते जब तक तेरी रहमत शामिल हाल ना हो, अपनी रहमत से या अल्लाह पाक हमें आखिरत में ऊंचे से ऊंचे दर्जे नसीब फरमा दे, हमें आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, आफियत और आफियत और ईमान वाली मौत नसीब फरमा, आफियत के साथ कब्र में रहना नसीब फरमा, आफियत के साथ हशर का मामला फरमा कर हमें बिला इस्तेहकाक और बिला अज़ाब जन्नत फिरदौस नसीब फरमा दे, या अल्लाह पाक मुसलमान जहाँ कहीं भी कमज़ोर हैं अपनी रहमत से या अल्लाह पाक ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ان کو ظلم سے نکال دے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں کبھی ظالم بھی نہ بنا اور کبھی ہم پہ ظلم بھی نہ فرما، ہمیں کبھی یا اللہ پاک کسی ظالم کے حوالے نہ فرما، یا اللہ پاک ہماری بھی عزت جان مال آبرو کی اور ہماری اولادوں کی بھی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک جو لوگ ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، اور جن کی مغفرت فرما دی گئی یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ پاک سننے سنانے کو قبول فرما کر ہماری زندگیوں کو یا اللہ بدلنے کا سبب بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق
والدہ کی صحت کے لیے اور مدر ان لا کی کوشش کی
جی، یا اللہ پاک ڈاکٹر زاہد کی، یا اللہ پاک والدہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو صحت عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ان کی بیماری کو یا اللہ پاک ان کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ پاک ان کو یا اللہ پاک ایک ان کے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ پاک صحت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک جو ان کی ساس صاحبہ اور میری ساس صاحبہ فوت ہو گئیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک وہ یا اللہ پاک تیرے حضور پیش ہو گئیں، یا اللہ پاک تو نے کمزوروں پہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ پاک وہ آج بے بس ہو کے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس پیش ہو گئیں، اللہ پاک ان پہ بھی رحم فرما، یا اللہ پاک جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک مشرکین مکہ کو معاف فرما دیا تھا لا تصریب علیکم الجوم کہہ کر، یا اللہ پاک ان کو بھی یا اللہ پاک تو معاف فرما دے لا تصریب علیکم الجوم کہہ کر، کیوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والوں میں سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، اے اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، یا اللہ پاک ان کی خطاؤں سے ترگزر فرما، یا اللہ پاک ان کی قبروں کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور آنے والے یا اللہ مراحل ان کے لیے آسان فرما، اور ہمیں ان سے عبرت پکڑ کے یا اللہ پاک اپنے رخ کو ٹھیک کرنے والا بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا
ماشاء اللہ، ایک بڑی سی